بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیا کرتے ہیں ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے تین احادیث کا ذکر کیا اور ایک یہ حدیث بھی لائے کہ جیسے کسی نے دعوت دی کہ تم ہمارے آؤ کھانا کھاؤ دسترخوان بچھایا اور اس دسترخوان کی دعوت کو جس نے قبول کیا وہ آیا اس نے کھا لیا اور جب نہیں آیا اس نے اس دعوت کو گویا کہ رد کر دیا. شاہ رحمت اللہ علیہ اس کے بعد جو حدیث لائے ہیں تیسری دو بھی تو تفصیل گزر چکی اور تیسری حدیث وہ جو لائے ہیں وہ مسلم کی روایت ہے اور پوری روایت یہ ہے کہ روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اور تفیدات میں بھی ان کا نام آتا ہے. مال کے جو مسائل تھے پیسے کی جو تقسیم تھی ذاتی ملکیت جو تھی اس میں ان کا نقطۂ نظر باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مختلف تھا اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ پیسہ جمع نہیں رکھنا چاہیے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اور مسند احمد کی اس روایت سے بھی ان کے مسلک کی ایک طرح تعین ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو مال ضروریات زندگی سے بچ جاتا تھا ہم اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں سمجھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی کہ جتنے بھی مال ہیں انہیں خرچ کرتے رہو دیتے رہو. اسی لیے قرآن کریم میں یہ آیا ہے سورہ طلاق میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے کا اتنا زیادہ حکم دیا کہ آپ نے کہا کہ مال کو اس وقت بھی خرچ کرو جب تم خود تندرستی میں مبتلا ہو جاؤ. اور یہ ایک عجیب استنباط کیا ہے اہل علم نے سورہ طلاق کی اس آیت سے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من قدر علیہ رزقہ جس انسان کا رزق تنگ کر دیا جائے ناپ دیا جائے تنگ بھی نہیں بلکہ ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ جس انسان کا رزق محدود کر دیا جائے ماپ تول کے ذریعے دیا جائے فلینفق اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے. مما آتا اللہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے سید اللہ سرین یسرا اللہ اس تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. اوپر سے جو ذکر چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو والد ذمہ دار ہے دودھ پلانے کا. ماں اگر یہ کہتی ہے بچے کی کہ میں اس پہ اجرت دوں گی تو وہ لے سکتی ہے. پھر اگر ماں سے اجرت طے نہیں ہوتی زیادہ پیسے کی طلب کرتی ہے تو دودھ پلائی کے لیے کسی عورت کو رکھ اور اس کے ساتھ طے کرو اور اسے اجرت دے دو اور وہ کتنے پیسے لے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا ہے کہ جس کی مبنی تلی روزی ہو اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے بھی اس میں سے خرچ کرے اور جس کا رزق معاف طور پہ ہم دیتے ہیں پھر سید اللہ وسلم اسرا اللہ اس کے لیے تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یہ تو مفسرین نے لکھا اور اہل علم نے اس میں ایک اور بات بھی لکھی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم میں ہی خبر دی. حکم تو یہ تھا کہ خرچ کرو اور خبر یہ ہوگی کہ اگر تم تنگی کی حالت میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور رزق دے دے گا. رزق کی جو تنگی تھی وہ دور ہو جائے گی اور خدا آسانی پیدا کر دے گا. تو وہ اس کو خبر کے معنی میں دیتے ہیں لیکن یہ ہے بڑی مشکل بات کہ انسان کے پاس پیسے محدود ہوں پھر اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور فائدہ بھی بہت ہے تزکیہ ہو جاتا ہے وَسَيْهُ جَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالُهُ يَتَزَكَّى اور خدا جہنم سے اس شخص کو بالکل پرے کرے گا محفوظ رکھے گا جس شخص نے مال خرچ کیا اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے آیت تو حضرت بکر اس کے نام کے بارے میں نازل ہوئی نا اور یہ واحد آدمی ایسے ہیں حضرت بکر رضی اللہ عنہ پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں خدا نے یہ لفظ استعمال کیا لعہد وما لعہد عنده من نعمت تجزا اس پر اس شخص پہ کسی ایک آدمی کا احسان نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں مال پر جا کے خرچ کرے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کسی کا احسان ہوتا اور وہ مال پر جا کے خرچ کرتے تو یہ تاریخ حدیث ہر جگہ آتا کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ پہ فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا لہذا انہوں نے مال کا جواب مال سے دیا کہ قرآن نے لعہد کہا کیوں ہے اس لیے کہا ہے کہ اس لعہد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس لیے شخص کا اس پہ احسان نہیں ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ نے کہا ہے کہ کسی ایک شخص کا ان پر احسان نہیں ہے کہ ان پر من نعمت اس پہ احسان تو اس طرح اس کو پلٹائے اس کو تو وہ بکر رضی اللہ عنہ کس کا احسان کسی کا بھی مال کے معاملے میں صرف مال کے معاملے میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو وہ مال خرچ کرتے رہے ہمیشہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض سے رہے کا سب کے احسانات کا بدلہ ہو گیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تو وہ کیوں تھا اسی لیے قرآن نے کہا وما لعہد عنده من نعمت تجزی تو یہ تعلیم تھی کہ اس طرح خرچ کرتے رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور قرآن نے پھر اسی لیے کہہ دیا کہ لا یستقی منکم من انفق من قبل الفتح و بعد تم نے سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتا رہا اور لڑائی کرتا رہا جہاد اللہ کی راہ میں فتح مکہ کے بعد اس نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا یہ دونوں برابر نہیں اتنا فرق پڑ گیا فتح مکہ سے تو سوچنا چاہیے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ تو بکر رضی اللہ عنہ کتنا فرق پڑ جائے گا علی رضی اللہ عنہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرتے رہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ تھے وہ ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کرتے رہے اور علی رضی اللہ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرتے رہے ہیں تو ایک جو دینے والا ہے اور ایک جو لینے والا ہے دونوں کا آپس میں ملاقاتی نکل حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ نفس سے یہ بات ثابت ہے علی رضی اللہ عنہ پہ اللہ نے خود معیار مقرر کر دیا ہے کہ تم میں سے کوئی جو فتح مکہ سے پہلے جہاد کرتا رہا ہے اس کے بعد وہ پہلے خرچ کرتا ہے اور بعد علی برابر نہیں جہاد بھی سب برابر ہے فتح مکہ سے پہلے بھی کیا بات نہیں کیا حضور بکر بھی اللہ نے پہلے سے لان لیکن مال خرچ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات تک مال حضور بکر بھی اللہ نے یہ کر خرچ کرتا ہے کرتے ہیں وہ اسی لیے والدہ امن ناس پر مولا ہے وہ جو میرے آقا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا تھا یعنی حضرت بکر رضی اللہ تو حضرت بکر کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو روش تھی اس سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اعتراض تھا اور وہ اتنی چیزیں تھی ہو گئی حضرت بکر کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ذوق تھا اور ذوق پہ تبدیلی ہوا کرتے نہ اس کے مسائل طے ہوتے ہیں اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ وہ تھا جو تعظیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے حضرت عزر الباری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک طرف کو بھیج دیا تھا امیر مومنین تھے کر سکتے تھے حکومت چلانی تھی خلافت اور وقت نہ عرب یہ بنیادی طور پہ بڑی خوبیاں تھیں ہمارے ہاں ایک رجحان چلا رہا ہے کہ جو بیٹھتا ہے ان جاہلیت کے دور کے مشرکین کی مخالفت کرتا ہے یہ عرب ایسے تھے ماں بالکل تھے شرک تھا کفر تھا بہت چیزیں تھیں اس میں شبہ نہیں ہے لیکن آخر پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہی میں ان کو انہی میں کیوں بھیجا گیا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور بھیجتے تھے وہ چیز نہیں انہی میں بھیجا گیا یہ کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور سوائے چند ایسے کتاب کے خدا کسی سے کچھ نہیں ہوا سب سے ناراض ہو اور پھر اللہ نے مرغوں کو دیکھا اور ان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیک دیے کہ ان میں اس وقت گئے گزرے دور میں بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبیاں بھی رہ گئی تھیں اسی قوم میں رہ گئی حضرت عمر باری رضی اللہ گئے ہیں عمرے سے تو شام ہو گئی مکہ مکرمہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہوٹل ہوں اور رات بسر کر لیں تو انہوں نے کہا لوگوں تم میں سے کوئی اپنی مہمان نواز بھی نہیں ہے مہمانوں کی عزت کرنے والا بھی نہیں تو لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو مکہ میں بہت چکی کھانا کھانا ہے رات ہوگی اور سب سے قریب گھر یہ ہے یہاں چلے جاؤ تو ادھر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کٹایا اب یہ معاشرے کی بات ہے معاشرے میں کوئی بھی رسم و رواج ایک دم سے نہیں پیدا ہوتا سنتیاں لگ جاتی ہیں معاشرے کے چال چلن ہوتا ہے سال ہر سال میں جا کر ان مسجد ہوتا ہے انہوں نے دروازہ جب کٹایا تو اندر سے ایک باندی آئی اور اس نے منقع یہ انگور کچھ چھ ہاتھ میں لے کے آئی اور ابو ذر رضی اللہ کے ہاتھ پہ رکھنے لگی تو ابو ذر رضی اللہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے تمہارا آقا کہاں ہے وہ سمجھ گئی تو اس نے دروازہ ساتھ کھول دیا پوچھا بھی کسی سے یہ کیا تھا وہ آئی تھی لے کر یہ زمین انگور یا منقع اس لیے کہ یہ فقیر ہے بے روی چلا جائے تو جب انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو سمجھ گئی کہ یہ مہمان یہ معاشرے میں رسم تھی کوئی ذہانت کی بات نہیں اس کی بلکہ ایسی ہی ڈال تو اندر کے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک طرف ڈھیر لگا ہوا تھا اور روٹیوں کا اور ایک طرف بالکل ہر کچھ گوشت رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے اور ایک طرف دیکھا تو منقع رکھا ہوا ہے یہ منقع کیا کرتے تھے پانی میں بھگو لیتے تھے رات کو بھگو لیا چند گھنٹے پہلے بھگو لیا پھر سے مان لیتے تھے پھر وہ شربت بن جاتا تھا پی لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت استعمال کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے تو یہی چیز تھی منقہ میں وہ شربت دائرہ کے خالص بنتا تھا اور بہت اچھا تو جب کھا چکے تو جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں اس سے کہا یہ بھی لے جاؤ یہ بھی معلوم انہوں نے لیا یا نہیں لیا لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا تو انہوں نے کہا ادھر سے جانا نہیں ہے جانا تو اس دروازے سے یہاں سے آنا ہوتا ہے اس حویلی میں تو میں باہر نکلا تو اونٹ ہی اونٹ کھڑے پر کہتے ہیں میں نے دیکھا جو آدمی کھانے پر ابھار رہا تھا مالک حویلی کا تو بیٹھا ہوا تھا چار بھائی سے اور جو بھی کھا رہا تھا اس کہتا اور کھاؤ اور کھاؤ تو کہتے ہیں میں جب نکلا چھٹے دروازے سے تو وہاں اونٹیاں ادھر بھی نکلی اتنی زیادہ کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا جو کچھ کھا کے آئے ہو نا یہ اسی مقصد کے لیے مہمان نوازی کے لیے تو کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو وہ آخر تھا مہنگا تھا اور بہت خوبصورت اور سیاہ جبا اس نے اوڑا ہوا چارپائی پہ بیٹھا ہوا سردار لگتا تھا تو میں نے اسے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ صرف ہو بجائے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی سوتیلی ماں کو جو نکاح کر رہا ہوں بھیجا تھا یہ ایسے ہی نہیں تھا ان سب لوگوں کے تعلقات وہ لڑائیاں وہ چیزیں اس ایک وجہ سے تھی اور گرنا تو سفیان رضی اللہ عنہ کو دردہ لگائیں احد میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہیں اور احد کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے بھیج رہے ہیں وہ ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں یہ بھی پنجاب کی لڑائی ہو رہی تھی ایک بار ہو گئی تو سارے اس کی ماں بھی ایسی اس کی بہن بھی اس کے بھائی بھی سارے ایسے ایسے ایسی بات نہیں ایک نظریہ تھا اس پہ لڑنا تھا بلکہ اس کے علاوہ اپنے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے یہ حارث ابن ہشام تھے یہ عمر ابن ہشام ابو جہل کے سگے بھائی اتنا کھلاتے تھے لوگوں کو صاف باندھ کے دیتے تھے کہ یہ لے جاؤ इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कितनी कदर की लोगों ने जाकर मदीना मुनव्वरा को उधर के दाम में कहा कि अल्लाह के रसूल हारिस पे इतना खिलाफ है आप कितना हारिस के क्या कहने हारिस खुद ही सरदार है इसका बाप भी सरदार था बहुत बड़ा आदमी था फरमाया काश कि इस्लाम कबूल कर ले ये विचार के बाप के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सरदार था अपने जमाने का कोई वही शख्स है जिसके बारे में किसी ने दुआ किया था कि उसने पैगाम भेजा एक औरत को निकाल कर तो यही शख्स इतने बड़े लोग थे अपने एतबार से माल खर्च करते थे हजरत अब्दुल्लाह के पास भी इंसान मिल गई वो कहते थे खर्च करो अल्लाह के लिए बहुत खर्च करो और फिर वो इसके पीछे कि मसावात रहे सब इकट्ठे रहे ऐसी चीजें हों तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह से एक बात की शाता बहनत दारे उस बात को अपने इस्तदलाल में लाए बात क्या इशारा फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह रजी अल्लाह की रिवायत से कि या इबादी इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन मेरे बंदो मैंने जुल्म अपनी जान पर हराम कर दिया है और मैं तुम्हारे दरमियान उसे हराम करता हूँ फला तो वालू आप उसने जुल्म ना करना जुल्म लुगत के एतबार से किसी चीज को उसके मुकाम पर ना रखना और शरा के एतबार से किसी शख्स की किसी चीज की हकूक की वो अदायगी ना करना जो हक इस पे अल्लाह ने या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़िल करा दिया शरीयत ने नाज़िल करा दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जुल्म को हराम किया आप उसमें जुल्म न किया करो जिस चीज को अल्लाह ने अपने लिए पसंद नहीं किया उस चीज को अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए भी पसंद नहीं किया लेकिन अहदीस में आया है वो कि क़यामत के क़ुर्ब में जुल्म आम हो जाएगा और वजह उसकी यह है कि झूठ आम हो जाएगा और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसन अस्तक़ुम रुकियन क़यामत के करीब में जो शख्स जुबान का जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब भी उतने सच्चे होंगे ये नहीं है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा खूबियां आ गई बल्कि जुबान का सच्चा है तो तारीखी हर तरफ होगी ना हर तरफ छूट आ गया तो ये एक सच बोलने वाला जो था इसकी रोशनी बढ़ गई जब ये ज्यादा सच बोलने वाला हो जाएगा इसके ख्वाब भी ऐसे ही सच्चे हो जाएंगे या इबादी मेरे बंदों को तो तुम बहुत तुम सब के सब गुमराह हो इल्ला मन हदैतुहू सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं फस्ता दूनी तहदीकुम लोगों मुझसे हिदायत मांगो मैं हिदायत देता अल्लाह ताला ने बता दिया कि सारी इंसानियत जुल्म और सारी इंसानियत गुमराही में है पर अल्लाह से हिदायत देते और अल्लाह ताला ने बता दिया कि जुल्म न करो ये पेशाता रहमतुल्लाह से इस्तदलाल कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला है जो जब अल्लाह ने इसके बाद की इबारत में आ रहा है उसकी हदीस का ताल्लुक इस हदीस के इन अल्फाज का ताल्लुक उससे बनता है कि अल्लाह ने कहा फस्तहदूनी मुझसे हिदायत मांगो अहदीकुम मैं तुम्हें हिदायत दूँ यह इबादी मेरे बंदो कुल्लुकुम जाइरून तुम सब के सब जो जाड़े हो भूखे हो इल्ला मन अतअमतुहू सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिला दूँ बस तकरणी मुझसे खाना तलब करो अब उतरें तुम मैं तुम्हें खाना दूँ चल वादी मेरे बंदो कुल्लुकुम आदिन तुम सब के सब नंगे हो इल्ला मन तसव्वुहू सिवाय उसके जिसको मैं कपड़े पहना दूँ फस तक सुनी मुझसे कपड़ों को मांगो मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा या इबादी मेरे बंदो इन्नकुम तुक्तिउन बिल्लैल वन्नहार तुम रात और दिन खताएं करते हो वहां अफिर सुनू बजमियान और मैं सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ पर तब फिर उन्हें मुझसे माफी मांगो अब फिर लगू मैं तुम्हें माफ कर दू ये सारे जुमले हैं तो इसकी शरह बहुत देती ने लिखी लेकिन चूंकि हमारा इस वक्त मौजू नहीं है इसकी शरह भी नहीं ऐसे तर्जुमे कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि सारी चीजें दर हकीकत पलट के उसी की तरफ जाती हैं तकदीर नहीं है खैर और शर दोनों अल्लाह से जाने चाहिए इंसान अपने आहार का कासिब है खालिक नहीं अल्लाह की तकदीर है नाफिज होती है خیر میں بھی شرمے دی اس لیے بتایا کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضغی فتضرونی میرے بندو کوئی چیز کوئی ایسی بات نہیں ہے تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے کہ تم اس تک پہنچو ولن تبلغوا نفعی اور نہ ہی تم میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہو قطن بڑھونی کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچاؤ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اوصاف اجسام کے نقصان پہنچائے کوئی جسم ہو کوئی چیز ہو نا اس کو نقصان پہنچائے کسی چیز کی حد ہو اسے کوئی نفع پہنچائے اللہ تعالیٰ بغیر حدود کے ہے اللہ متعلق یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر جہد کے ہے بغیر سمت کے ہے اللہ بغیر کسی جگہ کے موجود ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں مقید مانے بند مانے مثلا یہ کہ اللہ آسمان میں اللہ زمین میں ہے تو یہ کہنے میں فقہا نے بحر الرائد میں لکھا ہے تو کفر کا احتساب کر اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے جگہ کو محدود کر دیا وہ کہتے ہیں بس اللہ ہے اور بغیر جگہ کے ہے قرآن کریم میں دونوں طرف کی آیات آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا آمنتم من فی السماء کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بھی فرما دیا کہ وہ فی الارض اذا اور اللہ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آسمان سے یہ چیزیں وہ نازل کرتا ہے ان آیات کو اور احادیث کو جواب کرتے ہیں تو ظاہری طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تو آسمان میں اور پھر اس کے برابر جو آیات آتی ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ زمین پہ ان ساری آیات کو اسلاف نے پڑھا اور انہوں نے اس پر فیصلہ جب لکھا عقیدے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی زمین میں بھی دونوں جگہ اپنے متعلق جو اسبات کرتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں پڑھ کر گزر جانا چاہیے اس کی بحث میں نہ پڑھو اللہ موجود ہے بغیر کسی جگہ کے بغیر کسی مقام ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس ایک آدمی آیا شاید اس پر آئیں رحمت اللہ علیہ کے لیکن یہ بات سب سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہی ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت قرض بہت زیادہ ہو گیا اور سخاوت کے متعلق ان کا سنا تھا تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صورت پیدا کر گئے تھوڑی دیر میں بڑا آدمی وزیر امیر کو آ گیا اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو انہوں نے کہا تم نے اس حدیث پر غور نہیں کیا جو حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آئی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت پڑھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ ترجیح نہ دو اس نے کہا حضرت اس حدیث کا مجھے یونس علیہ السلام پہ ترجیح نہ دو اس بات سے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو مجھے گئے گہرا تھا کہ اس کے پھر بتائیں کہیں کہ بتاؤں تو اس وقت جب اس آدمی کا مستقبل حل کر اس نے کہا کتنا کیا مطلب کہ اتنا کر رہے اس نے کہا یہ کون سی بات ہے جاؤ فلاں جگہ سے پیسے لے لو میں قرضہ ادا کر دیا میں بھی دیتا ہوں قرضہ ادا ہو گیا تو انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ان پہ ترجیح نہ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں معراج میں جو گیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حاضری ہوئی تو وہاں خدا زیادہ قریب تھا اور یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو خدا ان سے قریب نہیں تھا ان کے یہ ہے اس حدیث کا مطلب بڑا بہت خوش ہوا لیکن اصل میں یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے حدیث میں سمجھ لی تھی اس میں سے ایک چیز تھی اور تین مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے एक मर्तबा आसमान में एक मर्तबा जमीन में और एक मर्तबा जमीन की भी तय आसमान में मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और जमीन पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और जमीन से भी नीचे तहने सुंदर की हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ इन तीनों वाकयात को इल्म कलाम के अंदाज लिखते हैं और वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ताला शान ने तीनों जगह पर अपने बियाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की एक जगह पर बैयत है क्या इसीलिए ये जो आसमान की तरफ इशारा है अब खुदा के लिए कुछ ना कुछ तो इशारा होना था मसला ये है कि ये लोग आ रहे थे कुफर से निकल के इस्लाम में और सारी जिंदगियां उन्होंने जिस्म में गुजारी थी तजसीम में करे काबे में क्या जाकर एक शेर है इसका इब्तदाई हिस्सा या बाद वाला हिस्सा निकालते हैं कि जो शख्स बुतखाने में रहा है हमेशा बुतों को देखता रहा है काबा हिस्सा में जाकर क्या करे या तो कोई सूरत भी वहां अल्लाह ही अल्लाह है या कोई सूरत नजर आती है और इंसान कूकर है इस चीज का कि वो जिसम चाहता है पता चले चीज अब इन काफिरों को मुशरिकों को जिनकी सारी जिंदगी किसी न किसी चीज में गुजरी है खुदा के जिस्मानी तसव्वुरात के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी इतना मुश्किल के मरहला था कि आप उन्हें क्या कहते कि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है हत्तारा शानू मौजूद है बगैर मकान के तुम्हारी अकल से मावरा है ये सारी चीजें होती तो नबूवत की दावत बड़ी मुश्किल हो जाती इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो बर्बाद किसी तरह से जिस्म पर दलालत करते हैं जिस्म दार होना समझा जाता है मतलब ये कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाई थी अल्लाह ताला का हाथ इनके हाथों के ऊपर है मतलब ये फरमा दिया कि वजह रब्बिक तेरे परवरदिगार का चेहरा ये फरमा दिया तो अब अल्लाह ताला का चेहरा जो फरमा दिया तो वो कुछ का कुछ ऐसे तसव्वुरात पैदा होते हैं ना कि तरह अपने करीब लाया गया अगर ना अगर उनकी जुबान में बात ना करते किताब सुन्नत में तो दावत पे आकर कौन और नबूवत आती कैसे और चीजों को कैसे समझ जाते ये वो बात है जिस वजह से तजसीम की चीजें आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अल्लाह ताला से जो कुछ रिवायत किया है इसका मतलब है कि लोगों जितनी चीजें तुम जिस्मानी खवास तसव्वुर करते हो अल्लाह इन सबसे बुलंदोबाला है क्या इबादी जो इन अव्वलकुम व आखिरकुम लोगों अगर तुम्हारे पिछले और अगले और इंसकुम व जिन्नकुम तुम्हारे इंसान और जिन्नात मिल जाए कानू अला अतकाफल बिदजुलिन इतने नेक हो जाएं जैसे किसी एक वार्ड के में तुम में से किसी एक आदमी का दिल कोई एक आदमी उसका दिल मां ज्यादा दान कभी उनकी शैयन मेरी सल्तनत में मेरी कायनात में जरा बराबर कुछ इजाफा नहीं हो सकता तुम सब इतने नेक हो जाओ तुम्हारे इंसान भी और जिन भी मिल जाए इतने नेक हो जाओ कायनात में सबसे पाक आदमी का दिल यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलब हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल जैसे सारे इंसानों और जिन्नों के दिल हो जाएं अल्लाह ने कहा मेरी सल्तनत कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे बंदो तुम सब के सब जमा हो जाओ तुम्हारे पिछले कब्रों से उठाए तुम्हारी अगली नस्लें भी आ जाए और तुम्हारे इंसान की और जिन्नात भी कानून की सही और ऐसे हो जाए जैसे बदतरीन आदमी का दिल जैसे फिर आम कोई समझ लो तो फरमाया माना पर तो जारी कभी मिलती शही अन मेरी कायनात में तुम जरा बराबर नुकसान नहीं कर सकते मैं इतना बेनियाज और तुम्हारे सारे अगले और पिछले कब्रों से भी उठाए यानी और जो आगे की नस्लें हैं वो भी इंसान भी और जिन्नात भी और वो सब एक मैदान में खड़े हो जाएं और मैं हर एक को उसकी मुंह माँ की मुराद पूरी कर दूं माँ न का सजा की कभी नुमाइंदी मेरे पास जो खजाने हैं उनमें इतनी भी कमी नहीं आती जैसे कोई आदमी सुई को समंदर में डुबो कर निकाल ले तो वो देखे समंदर में क्या कमी है हर एक की ख्वाहिशात पूरी कर दूं इसी के हदीस में आया ना کہ جو آخری آدمی ہوگا جنت میں جانے والا اسے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کتنی جگہ چاہیے اور پھر وہ آکے کہے گا کہ جنت میں تو جگہ ہے نہیں ہر کی تو اللہ تعالیٰ سنائیں گے کتنی چاہیے تو کہے گا کہ پروردگار تیری مرضی تو اللہ اسے کہیں گے کہ اتنی دے دیں جتنی چھوڑ کے آئے دنیا پوری تو وہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے اور اس سے مذاق کرتا ہے رحم کا لفظ وہاں آیا ہے حدیث میں اب یہ اللہ کا مذاق کہتا ہے کہ ایسی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا بس ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے اس لیے جو لوگ تفسیر اور قرآن کریم کی ترجمے کر رہے ہوتے ہیں نا پہلے بار جو آتا ہے اسماؤ کی استعمال کی وہیم صحیح طرح اس کو بھی ترجمہ نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے صرف باپ کے مسئلے کو پڑھے ہی نہیں ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اچھا جاؤ اور وہ جو دنیا تم چھوڑ کے آئے ہو تو آخری آدمی ہے بس اسے کہیں گے اس دنیا سے دس گنا بڑی دنیا تم دے چلو دس گنا بڑی دنیا آ گئی اللہ کے یہاں اتنا کچھ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلیل ہیں اب سورج کو دیکھیں دنیا میں نظریہ یہی ہے کہ روشنی جو ہوتی ہے وہ کوئی چیز جلتی ہے پھر اس سے روشنی ہوتی ہے یہ سورج کروڑوں سال سے روشنی اور حرارت دے رہا ہے کیا چیز ہے کہ اس میں جل رہی ہے اور ہو رہا ہے کوئی بھی چیز ہے کہ نہیں کہ وہ جلے اور اس سے روشنی پیدا ہو ورنہ تو یہ پوری کائنات کی اگر جل جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اتنی روشنی مل جائے جتنی سورج میں یہ تو نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج میں ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ سسٹم وہ چلاتا ہے اس سورج کو اور وہی چیز ہے جو اب انسانوں نے دریافت کیا ہے کہ آئے ایٹم اس کو توڑتے ہیں تو اس سے اتنی انرجی نکلتی ہے کہ وہ انرجی تباہ کر دیتی ہے چیزوں کو مسمار کر دیتی ہے سیکنڈ کے بھی مائکرو سیکنڈ میں جا کر شہر سے شہر تباہ ہو جاتے ہیں ایسا سسٹم سورج میں ہے جتنی چیزیں ہم توڑتے ہیں اگر فزکس بڑی ہو تو کہتے ہیں کیلے کے توڑنے سے جتنی انرجی نکلتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس ملک کو تباہ کر دیں کہ اس بڑے ملک کو تباہ کر دیں کہ یہ کافی حالانکہ کیلا کیسے اسے توڑنا کیسے تو کہتے ہیں اس سے اتنی زیادہ چیزیں نکلتی ہیں اس کائنات میں اثر پڑتا ہے امریکہ میں کئی جگہ پر انہوں نے بچوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو کسی طرح کا سورج میں نظام کا ہونا یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو اللہ کے ہونے میں سے ہے ابھی ناسا نے ایک تصویر جاری کی ہے انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا ایسا سورج دریافت ہوا ہے جس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی اور وہ 80 لاکھ نوری سالوں کے فاصلے پر دیکھا ہے لائٹ ایئر 80 لاکھ اور اس موجودہ سورج سے انہوں نے لکھا ہے اب تک جو تحقیق ہوئی ہے 87 لاکھ گنا بڑا سورج اب 87 لاکھ گنا بڑا سورج کی اس سورج سے وہ کیا چیز ہے یہ خدا کی کائنات ہے اللہ نے کہا ہر ایک کو اتنا دے دیں جتنا وہ اپنے منہ سے مانگے انسان بھی جن بھی تو ایسے ہی اس سے بھی کم ہے جتنا کوئی سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لے یا عبادی انما یا مالکم اخفی جن کو میں تمہاری طرف پھیر دیتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ جو روایت لائے نا کہ انما یا مالکم تو رد علیکم یہ بھی مسلم جی کے الفاظ ہیں دوسری جگہ آئے ہیں ثم اخفیکم ایاھا فمن وجد خیرا جو آدمی نیکی پائے اسے چاہیے کہ پلیاں میں حمد اللہ اللہ کی حمد و ثنا کرے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ خدا کے پاس ہے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں عذاب کیوں تکالیف کیوں پریشانیاں کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو یہ تمہارے اعمال میں ان کو تمہاری طرف بھیج دیتا ہوں جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسے تمہارے پاس تمہارے ساتھ سلوک ہوتا ہے بہت شور کل شام کو مچا ہوا تھا صدر مملکت کے انتخاب سے رات کی بات ہوتی رہی ظاہر ہے آج بھی ہوں گی کل بھی ہوں گی لوگ کرتے ہی ہوں گے مگر ایک دوست سے عرض کیا کہ انسانی زندگی کے جو اعمال ہیں معاشرے میں دیکھیں جھوٹ قتل غارتگری جھوٹے وعدے کرنا حسد بغض یہ ساری چیزیں جو قومی سطح پر پھیلی ہوئی ہیں اس کے بعد ایسی صدر ملتا نہیں ہے تو اور کیا ہوتا وہ مناسب حال ہے جو کچھ بھی ہو یہ سیاسی بات ہے کسی کو اختلاف ہو کوئی الگ نہیں کوئی شری بات ہو رہی ہے لیکن جو کچھ مجموعی اعتبار سے قوم کے اعمال ہیں نا ان اعمال میں یہ ہونا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یا اعمالکم یہ تمہارے اعمال ہیں لوگو جو میں تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں تو میری طرف سے اگر خیر ہوتا ہے خیر کا فیصلہ ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے اللہ کی حمد کرے تعریف کرے اور جو اس کے علاوہ کوئی چیز بات ہے بلا جلو منہ الا نفسہ تو وہ سوائے اپنی جان کے کسی اور کو برا نہ کہے جو اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھے تو وہ اپنی جان کے علاوہ کسی کو برا نہ کہے مطلب یہ ہے کہ تم جتنے اچھے ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی چیزوں کو پاؤ گے اور اس کی مختصر قصہ بڑا صاف ستھرا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ سبکی رحمت اللہ نے اسے لکھا ہے طبقات الشافعیہ کہ بزرگ تیر سکسی نے پوچھا کہ حضرت آدمی کو کیسے پتا چلے کہ وہ تقویٰ کے درجے تک پہنچ گیا ہے سوال بڑا مشکل تھا کیونکہ اعمال جو ہیں تو کبھی بھی پورے نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے کام بغیر اسباب اور ذرائع کے ہونے لگیں تو تم پھر اس وقت سمجھنا کہ تم تقویٰ تک پہنچ گئے اور پھر قرآن کریم سے انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا اللہ نے کہا یہ حضور پکڑوں میں نہیں سلا جاتا ہے اور اللہ اس کا رزق اس کے کام وہاں سے کر دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے یہ آدمی تقویٰ کے درجے تک پہنچ گیا ہے اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کوئی کام پڑ گیا کوئی ظاہر میں صورت نہیں ہے بازار گئے کوئی پرانا دوست مل گیا اس نے کہا اچھا یہ فلاں سے کیا فلاں کام ہے پتا چلا کہ یہ میرے ہی کام تھا تو اس نے کہا کہ اچھا میں بھی کر دیتا ہوں آپ کا کام یہ کیا ہے یہ خدا سے ڈرنے کی ایک علامت ہے تنگی ہو گئی پیسہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور کسی نے آپ سے کہا میں تمہارا اسلام وقت کا قرضہ لینا تھا جی یہ اپنے قرضے واپس لے لو یہ کیا ہے یہ تقویٰ کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہے ہی ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے اس کے کام ایسے ہونے لگے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا ایک جملہ نقل کیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ ایک ہی ہے اچھا آگے دیکھیے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر دو مسئلے اور چھیڑے ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال میں حرام اور حلال ہونے کا جو فیصلہ ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے حرام پر عذاب ملے گا حلال پر جائز چیز کا ثواب ملے گا اور اس کے بارے میں دلائل مختلف ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح دلائل مختلف اس چیز کے بارے میں بھی ہیں کہ جو لوگ ایام جاہلیت میں مر گئے ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ بڑا معرفت اللہ رحمۃ اللہ اور کانتوں برابر طرف سے کتنا لکھا اس کتاب میں بالکل ایسے ہی ہے دونوں طرف اتنے دلائل ہیں کہ فیصلہ کرنا کسی کے لیے دشوار ہے کہ کیا کہاں جائیں مسئلے میں ایک مسئلہ وقت تھوڑا ہے اس ایک مسئلہ ہم سے ٹیسٹ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں کئی ایک ایسے ہیں جو کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بھی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پہنچی یہ مر گئے کفر پہ مر گئے ان کا کیا ہوگا آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں زیادہ پیچھے 50 سال تو 50 سال پہلے یہ کون سا ٹیلی فون پہ اتنا بڑا نظام تھا اور انٹرنیٹ کا نظام تھا خط لکھتے تھے کئی ہفتے میں ملتا تھا لندن بات کرنی ہوتی تھی تو ہفتہ پہلے بکنگ کرانی پڑتی تھی کہ بکنگ کرا جاؤ تو پھر وہاں سے ٹیلی فون آئے گا ہم ملائیں گے لوگوں کی باتیں ساری 50 سال کی اور اس سے پہلے جو کائنات میں گزری اور پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایسا زمانہ جب پہلے نبی کی تعلیمات ختم ہو گئی
اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آئے نہیں تھے اس زمانے میں جو کافر مر گئے کیا ہوا سب سے بڑا یہ فترت کا زمانہ فترت کا زمانہ کون تھا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد ان کی تعلیمات ختم ہو گئی بس تھوڑی بہت رہ گئی اور دوسرے نبی علیہ السلام آئے گی یہ جو درمیان کا وقفہ ہے یہ جو پیریڈ ہے اسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں اس فترت کے زمانے میں جو کافر مرے ان کا کیا ہوگا اور اسی پہ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا ہوگا جو کچھ بھی ہو اس مسئلے میں بحث کرنی ہی چاہیے مانشی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ یہی موقف لکھا بہت اچھا لکھا ہے یہ جو فقہ اکبر میں آیا ہے نا کہ مادا علی کفر کہ دونوں کا انتقال کفر پہ ہوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایت یہ ہے تو اس پہ علامہ زاہد البوصری نے دلائل ثابت کیا ہے لکھا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں یہ عبارت یہ تھی جو میں نے دیکھی ہے خود نسخوں میں کہ ماں ماتا اگر کفر یہ دونوں کفر پہ نہیں مرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کا انتقال کفر پہ نہیں ہوا تو جو کافر لکھنے والا تھا اس نے کہا یہ ماں کا لفظ دو مرتبہ لکھا گیا ہے یہ غلطی ہو گئی ہوگی کسی سے تو اس نے ایک لفظ اپنے باپ سے اڑا دی تو وغیرہ اصل عبارت یہ تھی کہ ماں آتا اگر کفر دونوں کے انتقال کفر پہ نہیں ہوا خیر اس میں یہ چیز بھی آ جاتی پھر اسی طرح عبد المطلب کا بھی آ جاتا ہے عبد المطلب جو ہیں وہ ساتویں صدی کی بہت بڑی شخصیت ان کے والد ہاشم کے پھر معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے ہاشم کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مکہ مکرمہ پہ وہ جانتے تھے کہ سیاسی طور پر اٹلی والوں کی نگاہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہ قبضہ کر اٹلی اور فرانس ان لوگوں کو آنا آسان ہوتا تھا نا کیونکہ فرانس سمندر کے ایک کنارے پہ وہ بیروت سامنے لبنان سامنے سری بھی جنگیں اسی طرح ہوتی رہی اور اٹلی والوں کو بھی آسان تھا وہ جدہ آ جاتے تھے بیت اللہ جو بنا ہے تو جدہ پہ آ کر ایک جہاز ٹکرایا اور تباہ ہو گیا تو مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ یہاں پر ایک جہاز ٹکرایا ہے اور لکڑیاں تھیں لکڑی کا جہاز ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے تو وہ گئے سمندری جہاز کو انہوں نے خرید لیا اور وہ جو لکڑی تھی وہ لا کر بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض جگہ پر اس طرح اشارہ فرمایا کیونکہ آپ کی عمر کوئی 35 برس کی تھی جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو اہل مکہ نے یہ اٹلی کے جہاز سے لکڑی دی تھی اور بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اٹلی والوں کے لیے بھی تھا وہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کو قبضہ ہو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بت نکالے فتح مکہ کے موقع پہ تو آپ نے سارے بتوں کے توڑنے کا حکم دیا سوائے حفیظہ اور حفیظہ بنی کے یہ بھی ایک بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کو کیوں نہیں جڑوایا تھا لکھا ہے کتابوں وغیرہ اور دوسری طرف ایران والے یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو قبضہ ہو جائے ہاشم جو تھے ساری سیاسی چالوں کو سمجھتے تھے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور جا کر اس سے کہا کہ تم ہمیں یہ لکھ دو اٹلی والے تھے روم کے بادشاہ تھے اسے کہا یہ ہمیں لکھ دو کہ ہم مکہ مکرمہ والے جب تجارت کے لیے تمہاری منڈیوں میں آئیں بہنت شتا وسپائی سردی اور گرمی کا فخر اللہ نے کہا مکہ والا ہم نے تم پہ احسان کیا اس سفر میں جب تمہاری منڈیوں میں آئیں تو تم ہمیں اس سے ٹیکس نہ لو اور جب تم ہماری منڈی میں آؤ باہر میں اور ان علاقوں میں ہم تم سے ٹیکس لیں گے لکھوالا ہے بہت بڑی چھوٹ دی اور پھر ایران سے بھی لکھوالا ہے تو لوگوں نے کہا یہ کیسا آدمی ہے کہ جس نے دو بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں تصور کی جاتی ہیں دونوں سے اپنے لیے ٹیکس میں ایگزمپشن لے لی تو ہاشم بہت بڑی شخصیت ہے اس صدی کی عبد المطلب ان کے بہت بیٹے یہ سب لوگ بڑے تھے تو ان لوگوں پر کیا ہوا ایک بات ہے یہ سوال جواب اس کا یہ ہے کہ اسی طرح بلکہ اس سوال کو ذرا مزید پھیلا لو ہمارے زمانے میں ایک بچہ جاپان میں پیدا ہوا چین میں پیدا ہوا ہوتے ہیں آپ کی ہزاروں ہوتے ہیں لاکھوں ہوتے ہیں 16 سال کی عمر میں مر گیا والد ہو گیا اسلام کا کوئی پیغام اس تک پہنچا نہیں اب اس کا بنے گا پھر تو اس پہ ماتریدی فقہا یہ کہتے ہیں انفیوں میں دو مسئلے ہیں एक मतलब बाकी सारे अइमा के साथ बाकी अइमा और आनाप और गिरोह ये कहता है कि वो कहते हैं जब तक इनके पास शरीयत का पैगाम नहीं पहुंचा ये लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे अमाल जो इंसानों के दूसरे के साथ रुकू को लिबास जो जाय किए उसकी सजा भुगत लेंगे लेकिन जो उन्होंने खुदा का कोई हक जाय नहीं किया हुकूक के लिबास को जाय नहीं किया उस इंसान को भी जहन्नम में फेंकेंगे इसलिए कि उस कुफर में था तो उसके पास शरीयत का पैगाम नहीं पहुंचा अनाप ने पूरी जमात इस तरफ गई और शायद अजीज साहब अहमदुल्लाह ने शायद लिखा था अहमदुल्लाह जिसल्ला ने आगे कुछ मुस्तकिल बहस किए और शायद अजीज साहब अहमदुल्लाह कहते हैं खुद उनकी अपनी जुबान में नहीं पहुंचा तो भी उनके लिए पैगाम दे पा रहे एक आदमी चीनी चीन में पैदा हुआ है जापान में उसके सामने आप सारा कुरान भी पढ़ दीजिए उससे क्या ओके का होगी कोई चीज मुझे जो समझ नहीं आ रही मैं उसका क्या करूं और दूसरा गिरोह अनाप ने भी ये कहता है कि उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा क्योंकि वो काफिर थे अगर पहले गिरोह की तरफ देखें जो कहते हैं जहन्नम में कम से कम नहीं जाएंगे तो करोड़ों अरबों अपराध निकल जाते और अगर पहले गिरोह की तरफ देखें जो ये है जो कहते हैं जाएंगे वो कहते हैं इतना कायल होना चाहिए बस इतना पता होना चाहिए कि इस कायनात को कोई पैदा करने वाला है और इस बात को जानने के लिए नबूवत जरूरी नहीं अकल भी काफी अकल से आप भी काम ले तो काफी कायनात का उतार चढ़ाव ये सारी चीजें देख के इतना समझ जाता है और शायरा और आनाप का एक गिरोह ये सब इस तरफ गए हैं कि उन्हें आजाद नहीं हुई यहां एक चीज है वो आपको पढ़ के सुना देता किसी ने ये मसला हमारे पास भेजा तो उसका जवाब लिखा है बस इसको पढ़ के सुना दे सवाल ये था कि उन्होंने लिखा कि दुनिया में बेशुमार ऐसे बच्चे होते हैं जो 17-18 साल की उम्र में बालिग होते ही किसी बीमारी से मर जाते हैं और इस्लाम की दावत ऐसे बच्चों तक उनकी अपनी मादरी जुबान में नहीं पहुंची होती तो क्या हमारी शरीयत इस्लाम के मुताबिक ये बच्चे काफिर हैं और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे ये पहली बात कि वो अपराध इस दुनिया में जंगल में पैदा हुए या दुनिया के किसी भी खत्ते में पैदा हुए और इस्लाम की दावत उन्हें तो उनकी जुबान में नहीं पहुंची तो क्या ये लोग भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे दूसरी बात या फिर वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले के जमाने में जिसकी मुद्दत तकरीबन 600 साल बनती है पैदा हुए और मर खप गए और शरीयत इस्लामिया का सही पैगाम तक नहीं पहुंचा था तो क्या ये तमाम अपराध के काफिर और हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे इन तीनों किस्म के अपराध के लिए शरीयत का जो भी हुक्म हो वाज़ह कीजिए जवाब ये लिखा है कि आपने जिन तीन किस्म के अफराद को हुक्म दरियाफ्त फरमाया है उनके बारे में बुनियादी सवाल इतना सा बनता है कि जिन अफराद को इस दुनिया में इस्लाम का पैगाम उनकी अपनी जुबान में नहीं पहुंचा वो जहन्नम में जाएंगे यानी अर्थ ये है कि इस मामले में उलमाए मुतकल्लमीन में इख्तिलाफ है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मातुरीदी उलमाए मुतकल्लमीन और हनफी मशायख इराक का मौक़िफ़ यह है कि दुनिया में हर आक़िल व बालिग़ मर्द और औरत को अल्लाह ताला की मारिफ़त होनी चाहिए क्योंकि महज ये जानना कि इस कायनात को पैदा करने वाला कोई तो है और मुझे भी किसी ज़ात ने पैदा किया है और वो मेरा मालिक है इतनी सी बात के लिए नबूवत और रिसालत के पैगाम की जरूरत नहीं बल्कि तन्हा महज अकल भी इतनी बात की रहनुमाई के लिए कहा इन्हें मार्फत इलाहिया के इस अदना दर्जे तक रसाई होना जरूरी और जिस शख्स को भी इतनी मार्फत हासिल होगी उसे क़यामत में अज़ाब नहीं होगा और हुकूकुल्लाह कुछ भी उससे नहीं होगी जबकि इमाम अबुल हसन अशरी उलमाए मुतकल्लमीन अशायरा और बहुत से हनफी मशायख रहमतुल्लाह का फतवा यह है कि दुनिया में जिस आकल व बालिग मर्द और औरत को हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत इनकी अपनी जुबान में नहीं पहुंची तो कहीं के भी रहने वालियों उन्हें क़यामत में अज़ाब नहीं किया जाए क्योंकि मार्फत खुदाबंदी की बुनियाद महज अकल करार नहीं दी जा सकती हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत اور ان کے پیغام کے پہنچنے کے بعد یہ کسی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو اور ثواب اور عذاب کا فیصلہ اس انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کی اپنی زبان میں پہنچنے کے بعد یہ کیا جا سکتا ہے البتہ یہ دونوں اس بات پر متفق ہیں پہلا گروہ اور دوسرا گروہ کہ جو شخص تمام عمر دیوانہ رہا اور وہ بچے جو بلوغ سے قبل انتقال کر کے انہیں عذاب دیا ملا علی قالی نے رحمت اللہ علیہ کی اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اسی معاذن بونی پر رحمت اللہ کتاب کے اکبر کی شرح میں اچھا ملا علی قالی نے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اعظم بونی پر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انسانی عقل ہی ایمان کو ضروری قرار دیتی امام حافظ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا امام بونی پر رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ پہچاننا کسی آدمی کے لیے درست نہیں کیونکہ جب آسمان اور زمین کو دیکھتا ہے اپنی پیدائش پر غور کرتا ہے تو یہ کلی دلائل اللہ کی جاننے کے لیے کافی ہیں اور اس دعوے کی تاریخ قرآن سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کافروں کی طرف بھیجے گئے اور نبیوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے ہونے میں کیا شبہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا قالت رسلہم اباللہ شک فاطر السماوات والارض اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ان کافروں سے دریافت کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا ہے تو وہ جواب دیں گے اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر پیدا آنے والا بچہ اس نام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی بناتے ہیں تو یہ تمام عقلی دلائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل کافی ہے خیال میں آ رہی ہے بات اچھا امام حاکم نے کہا کہ ہمارے حنفی مشائخ اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ منصور ماتریدی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بچہ جب باشعور ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو عراق کے بہت سے حنفی مشائخ کا یہ فتویٰ اور ہمارے بہت سے حنفی مشائخ کا فتویٰ اس فتوے کے خلاف بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین افراد کو شریعت کی پابندی سے الگ قرار دیا ان میں ایک بچہ بھی ہے کہ جب تک بچہ فارغ نہ ہو جائے شریعت کی پابندیاں اس پہ لاگو نہیں ہوں یہ ساری بحث اچھا بعض حنفی فقہا جو ایمان عقل کی بنیاد پر قائم ہے اور اشاعرہ اور حنفی فقہا کے دلائل کا کہ میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ عمر بھر کسی چھوٹی پہاڑ کی چوٹی پر رہے اور ان تک کسی نبی علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچا تو اس دوسرے گروہ کے نزدیک انہیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان لانے کے مکلف نہیں یہ تو تھی وہ چیز جو ہے اب حنفی فقہا نے کہ وہ جو ان کے عذاب کے قائل نہیں ہیں ان میں سے حنفیوں میں سے ایک حضرت مجدد الفیثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر ہے حضرت فرماتے ہیں شکر نعمت ارسال رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قدام زبان وجا ابو الشبر اللہ تعالیٰ کی نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے تو اس کے اس انعام کا کس زبان سے شکر ادا کریں اور کس طرح اس ذات عالی کا شکر ادا کیا جائے اور قوم کی ایسی نیکی کریں کہ اس شکر کا حق ادا ہو کہ اگر انبیاء علیہ السلام کو خدا نہ بھیجتا تو ہم کم عقل لوگوں کو خدا کی توحید کا پتا کیسے چلتا یونان کے قدیم فلسفی اپنی تمام تر عقل کے باوجود اللہ کو نہ پا سکے اور فلسفیوں نے اس کا رد کیا کہ اس کائنات میں کوئی ہے تو دیکھو جب تک عقل کو نبوت کا دور نہ پہنچے تو محض عقل اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بیکار ہے یہ سب جدید رحمت تھے ان کا بھی مطلب وہی ہو تو نقشہ کیا بنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے اس کی وحدانیت کے لیے محض عقل کافی ہے ایک گروہ یہ ہے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات کافی نہیں ہے اشاعرہ اور حنفی فقہا کا مطلب یہ ہو گیا تو یہ اشاعرہ کا مطلب جو ہے اس پہ جو حنفی جو اس طرف گئے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی کی بات وہ کہتے ہیں کہ لوگ جہنم نہیں جائیں گے جس آدمی کو نبوت کا پیغام اس کی اصلی زبان میں نہیں پہنچا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسئلہ یہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور پھر آخر پہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ صرف ایک علمی بات ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سخت تنقید کی ہے ماتریدیوں پہ باقی دنیوں پہ اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر انہوں نے کہاں سے عقل کو میں عقل کو صرف عقل کو کافی سمجھ لیا اور ان کی عبارت یہ ہے فیاض الشریح ماذا اراد اصحاب الماتریدیہ کاش مجھے سمجھ آتی مجھے پتا چلتا کہ ہمارے ماتریدی حضرات نے عقل کو جو کافی سمجھا ہے اثبات الوجود استانع جیسے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اور اللہ کی توحید کا سبحانہ اللہ پاک ہے فکشفوا الشاہق للجبل اور انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہونے والے کو بھی کہا ہے کہ اسے خدا کی معرفت حاصل ہونی چاہیے مجھے نہیں سمجھ آتی ان ماتریدیوں کو کیا ہوگی اور یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو وہ حکم ہوں اور جنہوں نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے بتر پھر نظر علما کہ ان دونوں کے معاملے میں غور کو چھوڑا جائے کہ کفر ہی و خلود ہی کی نار اس کے کفر کی وجہ سے کہ وہ کافر بھی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ورنہ ہم اور ہم لوگ یہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے یہ فتویٰ انہوں نے کیوں دیا ہے بال کفر بل خلود کی نار کفر کا فتویٰ اور ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہونے کا فتویٰ تو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے باب البلاغ البین جب انبیاء علیہ السلام کی تعلیم واضح طور پر پہنچ جائے پھر کہنا چاہیے کہ اب اس نے انکار کیا ہے لہٰذا یہ کافر ہے اور اسے جہنم میں رہے گا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اس بات کو نہیں مانے پھر آخر پہ ایک خط ہم نے حضرت کا تھوڑا سا اور نقل کیا ہے حضرت کے جو بیٹے تھے خواجہ سعید صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حضرت سے یہ بات پوچھتے ہیں تو حضرت نے لکھا ہے کہ میں ایک عرصے تک تمہارے اس سوال پر غور کرتا رہا لیکن یہ جو حضرت نے اب لکھا ہے نا یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے حضرت اپنا کشف ہے کوئی مانے تو بہت اچھا ہے نہ مانے تو کوئی ایسی بات نہیں حضرت نے فرمایا کہ منکشف صاحب مجھے یہ بتایا گیا کہ دیکھو باتیں دو ہیں یا تو جنت ہے اور یا جہنم ہے درمیان میں تو کوئی جگہ ہے نہیں تو مجھے یہ بتایا گیا کہ ان جماعت نہ در بہشت مخلط خواہن بھول انہیں نہ ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا اور نہ دوزخ میں بلکہ انہیں پیدا کیا جائے گا اور آخرت میں ان کا حساب دنیاوی اعتبار سے دیا جائے گا حقوق العباد میں اور حقوق العباد کے بعد انہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا اس مسئلے کا حل کہ یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں یہ جو دوسرا گروہ ہے نا یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے اچھا جی جہنم میں نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس پہ تین آراء ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو حافظ مکیہ میں ایک رائے ظاہر کیا مگر ایسے ہی ہے ابن عربی نے لکھا ہے کہ اس دن قیامت کے دن ایک نبی کو کھڑا کیا جائے گا اور خدا کہے گا اس سے مان تو جو مانے گا وہ جنتی جو نہیں مانے گا وہ جہنمی لیکن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے حضرت کہتے ہیں وہ قیامت کا دن وہ لوگوں کو اعمال کی جزا دینے کے لیے ہے وہ کوئی عمل کا دن تھوڑی ہے اس لیے ہم بھی یہ بات مانتے ہیں دوسری رائے یہ آ گئی کہ انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ خدا جنت کو خود کرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا جنت تو خالی رہ جائے گی تو جو پیدا کرے گا اللہ اس سے یہ بھی جنت میں ساتھ چلے جائیں گے تیسری رائے سے مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ عالم کشف میں بتایا گیا کہ یہ سب لوگ مٹی میں مل جائیں گے تو یہ تیسری حضرت کی رائے تھی لیکن عالم کشف کی رائے ہے اس بات کو آگے اچھا بتا رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہیں مگر یہ خیال ہے کہ آناب کا پورا مطلب پورا ایک گروہ اور اس کے ساتھ ساتھ اشاعرہ وہ سارے کے سارے اس طرف ہیں کہ ان لوگوں کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ صحیح دعوت ان تک نہیں